अली के बाप में सोचे तो जान निकलती है, अली के बाप में सोचे तो जान निकलती है। शऊर अक्ल बशर तुझसे मावरा है अली, और यही सिरात हकीकत यही सिराज अजल, खुदा के शहर का आसान रास्ता है अली। मौलाए कायनात की जात पर दुरूद भेजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहु। हमारी गुफ्तगू यहां तक पहुंची थी कल की बात से रब्त देते हुए कि ये मारिफत एक नूर है, और रिवायत भी हमने पढ़ी कि अल मारिफत नूरुल कल्ब, कि ये मारिफत कल्ब का नूर है, हमारे नफ्स का, हमारी जान का, हमारी हकीकत का नूर है, और ये नूर ही है जो चीजों को रोशन किया करता है। और अगर ये नूर ना हो तो जिंदगी पर तारीकी के बादल छा जाते हैं, और फिर इंसान सही रास्ते की शनाख्त से भी महरूम रह जाता है। और अजीजों, ये बात अर्ज की कि ये मारिफत जहां आती है अपनी तासीर रखती है। बस यहीं से बात को आज आगे लेकर के बढ़ेंगे कि ये मारिफत अपनी तासीर रखती है, हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। ये नज्म दकी के कायनात है जो कल तफसील से अर्ज किया कि जहां ये मारिफत आ जाए तो मुमकिन नहीं है कि इस मारिफत का असर ना हो। बस यहां से आज बात आगे बढ़ेगी हमारी। एक दफा फिर दुरूद भेजिएगा खानदान अहले बैत पर। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहु। जिस तरह से इस मादी नूर को अगर हम मद्देनजर रखें तो हमें दिखाई देता है कि ये मादी नूर अपनी तासीर रखता है। यही करंट जो इस वक्त तारों के अंदर आ रही है और इन लाइट्स को रोशन कर रही है, मुमकिन नहीं कि अगर ये नूर इन तारों के जरिए से आ रहा हो और इस बल्ब तक पहुंच रहा हो तो मुमकिन नहीं है कि ये रोशन ना हो। उसकी तासीर को कबूल करने से इनकार कर दे। और अगर रोशन ना हो तो दो ही सूरतें हैं कि या वो नूर और वो करंट पहुंच नहीं रहा इस तक, या इसके अंदर जलने की सलाहियत खत्म हो चुकी है, फ्यूज हो चुका है। मुमकिन नहीं है कि ये तारे सालिम हो, बटन जो रास्ते में लगाते हैं कि ये करंट ना पहुंचे, ये मानिए और रुकावट है। इस तरह का कोई मानिए और रुकावट रास्ते में ना हो और नूर पहुंच रहा हो तो अगर फ्रिज में पहुंचेगा तो ठंडा करेगा ये नूर तासीर, अगर हीटर में पहुंचेगा गर्मी ईजाद करेगा, अगर एक चिराग में पहुंचेगा तो नूर बांटना शुरू करेगा, और अगर इसमें आएगा तो आवाज को बुलंद कर देगा। बस ये नूर अगर इसके रास्ते में रुकावट ना हो और वो चीज के जिस पर इसकी तासीर होनी है उसमें कबूल करने की सलाहियत हो, मर न चुकी हो, तो मुमकिन नहीं है कि ये अपनी तासीर न दिखाए। जब मादी नूर की ये सूरत हाल है तो वो मारिफत जो कल्ब मोमिन में आकर उसको मुनव्वर कर देती है, कैसे मुमकिन है कि अपनी तासीर न दिखाए। अल मारिफतो नूरुल कल्ब, कि ये मारिफत कल्ब का नूर है, हमारी जिंदगी की रोशनी इसी से है, हमने रस्ते की शनाख्त इसी से हासिल करनी है। खुदा की शनाख्त हासिल न की तो ये जिंदगी मुर्दा जिंदगी है, चलती फिरती लाशें हैं वो, और उनका मर जाना बेहतर है रिवायत की रोशनी में। اب تاثیر کے رستے میں جس طرح سے یہ بٹن آف نہیں ہونا چاہیے، ایک معنی ہے اس کے پہنچنے میں، تار کٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، معنی ہے اس کرنٹ کے رستے میں، تار ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، معنی اور رکاوٹ ہے اس نور کے رستے میں۔ اسی طرح سے عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا معنی، معنی یعنی منع کرنے والا، روکنے والا، رکاوٹ، سب سے بڑی رکاوٹ اس نور معرفت کے رستے میں اور اس کی تاثیر کے رستے میں، اگر کہیں ہمیں تاثیر نہ دکھائی دے تو آج ذرا اس بات کو ہم کھولنا چاہ رہے ہیں، وہ عرض کر چکے کہ سب سے بڑا معنی ہمارا اپنا نفس ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہماری نفس کی خواہشیں ہیں، کہ جن کو دو دن تفصیل سے گفتگو ہوئی کہ انسان الہ بنا لیتا ہے، معبود بنا لیتا ہے، خواہشوں کے پیچھے چلنے لگتا ہے۔ بس جب تک ان موانع کو نہیں ہٹائیں گے وہ نور اپنی تاثیر نہیں دکھائے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ معرفت النفس انفع المعارف، کہ نفس کی معرفت، دیکھیں ہماری منزل معرفت امام کی اہمیت تک پہنچنا ہے، آغاز ہمارا یہاں سے ہوا، جو ساتھی بعد میں شامل ہوئے ہیں، میں ایک دفعہ پورا خلاصہ عرض کر دوں، یہاں سے ہماری گفتگو کا پہلی یا دوسری محرم سے جو آغاز ہوا کہ پروردگار نے ہمیں ایک ہدف کے لیے خلق کیا اور وہ ہدف پروردگار کی معرفت کا حصول ہے، اور اگر اس ہدف کے حصول کے بغیر جیے تو ہمارا مر جانا روایت کی روشنی میں بہتر ہے ہمارے زندہ رہنے سے، اور اس ہدف کے رستے میں بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، ان کو ہٹانا بھی ضروری ہے، اور سب سے بڑی رکاوٹ خود آپ اپنی راہ کی دیوار بن گیا، یہ نفس، یہ ذات انسان، کہ جس کو یہ مرحلے طے کرنے ہیں، کہ جس کو یہ رستہ طے کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے اور جس کا ہدف اس معرفت کا حصول قرار دیا گیا ہے، اس ہدف کے رستے میں اگر رکاوٹ ہے کوئی سب سے بڑی، تو وہ رکاوٹ بھی خود اس کا اپنا نفس ہے۔ بس سفر بھی اسی کو طے کرنا ہے، رکاوٹ بھی یہ خود ہے، بس اپنی رکاوٹ کو خود ہٹانے کے لیے وحی الہی کے تعاون سے اور ہدایت پروردگار اور ہدایت اہل بیت کے تعاون سے، اس رستے سے، اپنے ہی رستے سے اپنی ہی رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانے گا تو پھر آگے بڑھے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ معرفت النفس انفع المعارف، اپنے آپ کو پہچانے گا تو یہ سفر طے کر پائے گا، ورنہ آغاز ہی اس سفر کا نہیں ہو پائے گا۔ ایک دفعہ درود بھیجئے گا خاندان اہل بیت پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کوئی اور ہوں گے وہ لوگ کہ جو دین کے اندر اپنی خواہش کو دخالت دیتے ہوں گے، جو اچھا لگتا ہوگا اس کے پیچھے چلتے ہوں گے، لیکن مکتب اہل بیت میں خواہش ذات کی کہیں جگہ ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ علماء کرام مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو یہاں تشریف فرمائے، دین کے اندر کوئی خالی جگہ ہو تو وہاں ہم اپنی خواہش اور مرضی کو لا کر کے اس خالی جگہ کو پر کرنے کی کوشش کریں۔ وہ دین کے جس نے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے انعقاد نطفہ سے لے کر اس کے مر جانے کے بعد تک کے تمام احکام تفاصیل کے ساتھ بیان کر دیے ہوں، وہاں کوئی خالی نقطہ ہے ہی نہیں کہ جہاں ہم اپنی مرضی، اپنی خواہش اور اپنے استحسان کو جگہ دیں۔ مکتب اہل بیت میں اس کی گنجائش نہیں۔ ہاں، میرا نہ جاننا الگ مسئلہ ہے، میری کمی ہے، ادھر سے بیان میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ جو ہمارے فقہائے عظام احسن و اقوا و اظہر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ کیا ہیں؟ کیا یہ مراجع عظام اپنی نظر بیان کر رہے ہیں کہ دین نے بیان نہ کیا ہو اور یہ شامل کر رہے ہو؟ ممکن نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ روایات سے مجھے یہ زیادہ ظاہر دکھائی دے رہا ہے. بات ادھر سے آئی ہے, بات قرآن کی بات ہے, بات روایات کی بات ہے. اپنی مرضی کی دخالت ممکن نہیں ہے مکتب اہل بیت کے اندر. ہاں دین کے معاملے میں اگر کوئی اپنی رائے دے سکتا ہے, ہمارے علماء اور فقہا اپنی رائے نہیں دیتے, وہاں سے سمجھتے ہیں کہ ہمیں شریعت سے یہ سمجھ میں آیا ہے, اپنی بات نہیں کرتے. اگر کوئی دین میں رائے دینے کا حق رکھتا ہے تو وہ فقط 14 ہیں, کوئی 15واں نہیں ہے. یہ اساس اور بنیاد ہے مکتب اہل بیت کی تعلیمات کی. بس یہ نفس یہاں بھی دخالت اسے نہیں دینے دی گئی, اپنی خواہش پہ نہیں چلنا پڑے گا, ان کی مرضی اور ان کی اطاعت پر چلنا پڑے گا. اور جو اپنی خواہشوں پر چلے ان کے انجام ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں, لیکن جنہوں نے اپنی خواہشوں کو پروردگار کے سامنے تسلیم کیا ہوا ہے وہ ہستیاں ہیں کہ جو حق رکھتی ہیں اظہار نظر کرنے کا. وہ آنکھیں کہ جو اپنی مرضی سے دیکھنا شروع کریں پروردگار ان آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیتا ہے, کل اور پرسوں کی گفتگو کے ساتھ جوڑیے, اور نظام دقیق کائنات خود بخود ان آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے. جبکہ ایک طرف وہ عالم ہے مرضی پروردگار اتنی غالب ہے کہ وہ آنکھیں آنکھیں نہیں رہتی عین اللہ بن جاتی ہیں, وہ ہاتھ ہاتھ نہیں رہتے ید اللہ بن جاتے ہیں, اور وہ چہرہ چہرہ نہیں رہتا وجہ اللہ بن جاتا ہے. درود بھیجیے گا مولا کائنات کی ذات پر. وعجل فرجہ معرفۃ النفس انفع المعارف. ایک فائدہ تو اس کا یہ ہوگا کہ ہم خود اپنی راہ سے اپنی رکاوٹ کو ہٹا پائیں گے, اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا, کئی فوائد ہیں, ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم خود کو پہچان لیں گے, اپنی عظمت کو پہچان لیں گے, اپنے مرتبے کو پہچان لیں گے کہ فرشتوں کے ہوتے ہوئے جب پروردگار انسان کو خلق کر رہا ہے تو آخر کیا تھا کہ اس کو خلق کر رہا ہے, اس وقت کم سے کم بھی اس کائنات کے آدھے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. ان آیتوں پر تھوڑا سا ہم غور کریں. جعل لکم, خلق لکم, سخر لکم, تھوڑا اکٹھا تو کریں ہم ان آیتوں کو, پھر پتا چلے گا پروردگار نے کیا کچھ بنا دیا اس انسان کے لیے. پہچانے تو صحیح ہم اپنے آپ کو. خلق لکم ما فی الارض جمیعا, انسان کے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے. جب انسان کو ان باتوں کا پتہ چلے گا جھگڑے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے, چھوٹی لگیں گی یہ باتیں, اپنا آپ بہت بڑا لگے گا. اور پھر جہاں خلق لکم ما فی الارض فرمایا, اگلے مرحلے میں سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منہ, دائرہ بڑھا دیا پروردگار نے کہ انسان صرف زمین نہیں, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے دست بستہ تمہارا غلام بنا دیا گیا ہے. ہماری کمی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو اپنی غلامی میں لیا نہیں ہے, اور ان چیزوں سے اور ان چیزوں کو تسخیر کرنے کا ہنر حاصل نہیں کیا. یہ ہماری کمی ہوگی, ادھر سے کوئی کمی نہیں ہے. سخر لکم, سب تسخیر کر دیا, دست بستہ غلام بن کے یہ کائنات اس حضرت انسان کے آگے کھڑی ہے. انسان کامل کی اس کائنات پر تاثیر کو نہ سمجھ پانے والوں, کاش ان آیتوں میں غور کیا ہوتا, گھر میں ایک کھلونا لے کر کے چلے جائیں، ایک چھوٹی سی گاڑی لے کار لے کر کے چلے جائیں، دو بچے ہوں ایک گاڑی ہو، جھگڑ پڑیں گے آپس میں، ایک کہے گا میں اس سے کھیلوں گا، دوسرا کہے گا میں اس سے کھیلوں گا، لیکن وہ ماں باپ کے جو اس کے لیے یہ تحفہ لے کر کے آئے ہیں، کبھی ماں باپ کو جھگڑتے دیکھا اس گاڑی کے لیے؟ باپ کہے میں نے اس سے کھیلنا ہے، ماں کہے میں نے اس سے کھیلنا ہے، ممکن دکھائی دیتا ہے؟ اپنے آپ کو اس ماں باپ کی جگہ پر لائیے، ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ یہ بہت چھوٹا ہے، میں بہت بڑا ہوں، میں اس کھلونے کی وجہ سے اپنی اہلیہ سے جھگڑوں گا کہ میں نے اس سے کھیلنا ہے. ممکن نہیں ہے. ہنسی آ رہی ہے کچھ لوگوں کو، چونکہ ممکن نہیں ہے. اتنے بڑے ہو چکے ہیں ہم اور آپ، بچے نہیں رہے. اب اگر ہمیں اس کائنات کی حقیقتوں کا پتہ چل جائے اور اس میں اپنے کردار ہو، اپنی تاثیر ہو، اپنے تصرف کا پتہ چل جائے، تو پھر ایک مسلح کے لیے جھگڑنا بہت چھوٹا لگے گا، ایک ممبر کے لیے جھگڑنا بہت چھوٹا لگے گا، ایک مدرسے کی پرنسپل شپ کے لیے جھگڑنا بہت چھوٹا لگنے لگے گا. درود بھیجیے گا مولا کائنات کے ساتھ. مومن کا مقام جو پروردگار نے عطا کیا ہے اس کو، یہ جیسے عرض کیا معرفت اپنی تاثیر رکھتی ہے. کرنٹ تھوڑا ہو تو تھوڑی روشنی دیتا ہے، بڑھتا چلا جائے بڑی بڑی چیزوں کو روشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. بس یہ معرفت ایک تشکیکی چیز ہے. تشکیکی تو آپ بہتر سمجھتے ہیں ان کے لیے جن کے لیے ریکارڈ ہو رہا ہے. لیولز ہیں اس کے. کم کو بھی معرفت کہتے ہیں، اس سے زیادہ والی کو بھی معرفت ہی کہتے ہیں، اس سے زیادہ والی کو بھی معرفت ہی کہتے ہیں، لیکن مرتبے مختلف ہیں. ایک کم معرفت ہے، ایک زیادہ ہے. بس معرفت کی کمی اور بیشی، معرفت کے دائرے کا تنگ ہونا اور وسیع ہونا اپنے لحاظ سے الگ الگ تاثیر دکھاتا ہے. جتنی اس میں زیادتی اضافہ کرتے چلے جائیں گے، اس کی تاثیر بڑھتی چلی جائے گی، اور ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ جب ایک شخص اپنے چوتھے امام کی خدمت میں حاضر ہوگا اور پھر اس با معرفت شخص کا مقام پوچھے گا اور عرض کرے گا مولا کے سامنے اور بارگاہ میں کہ اے مولا یہ فرمائیے کہ ما حق المؤمن علی اللہ، کہ مؤمن کا اللہ پر حق کیا ہے. ہم میں سے اگر کوئی ہوتا تو ڈانٹ دیتا کہ اللہ کے مؤمن پر حق کی بات کرو، مؤمن کا اللہ پر کہاں سے حق آیا. بات بھی ہمارے لحاظ سے صحیح ہے، ہم نہیں حق رکھتے، اس کی عنایت ہے جو اس نے کہا اور کچھ حقوق اپنے ذمے لے لیے. یہ سانسیں لینا کتنا بڑا احسان ہے اس کا. یہ مجلس اعضاء میں جو آج آپ اور ہم بیٹھے ہیں صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اپنے قدم پر چل کر آئے ہیں، اس سے بڑی اور نعمت کون سی ہوگی کہ پروردگار ہمیں عطا کرے. اب ہم حق جتلانے لگے پروردگار کے اوپر، لیکن کیا سوال، ایک دفعہ سوال کیا جواب نہیں ملا، دوسری مرتبہ سوال جواب نہیں ملا. اصل لفظ سوال ہے، لیکن اردو میں چونکہ سوال استعمال ہوتا ہے تو ہم وہی ادبیات استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اردو میں رائج ہوتی. تیسری مرتبہ پھر سوال کیا اور یہ سمجھا بھی دیا کہ ہم ماہر نفسیات ہیں، یہ نفسیات کا جو علم ہے، سائیکالوجی کا جو علم ہے، ہم سے لوگے تو سمجھ پاؤ گے. جو خود تم تجربات کر رہے ہو اچھا ہے، آگے بڑھو، لیکن اگر حقیقتوں سے پردہ اٹھانا چاہتے ہو، ہیومینٹیز کے چونکہ یہاں پر ماہرین بیٹھے ہیں اس لیے عرض کر رہا ہوں اور انہی سے سیکھی ہوئی باتیں عرض کر رہا ہوں، تب بھی تمہیں قرآن و اہل بیت کے دامن میں پناہ لینی ہوگی، ورنہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی خطا کر بیٹھو گے کہ نسلیں اس کا جواب دیں گی اور اس کا نتیجہ بھگتیں گے. میڈیکل کے اندر خطا کرنے سے انسان یا ایک سرجن اس ایک شخص کی جان لیتا ہے اور اپنی خطا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن ہیومینٹیز کے اندر، علوم انسانی کے اندر جو خطائیں ہوتی ہیں وہ نسلوں کو یا آباد کر دیتی ہیں یا برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. بس بہت احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے. بتا دیا کہ ہر شخص کو فوراً جواب نہیں دیا جاتا، سمجھا جاتا ہے کہ کس کو کب اور کیسا جواب دینا. تین مرتبہ اس کو سوال دہرانا پڑا اور تیسری مرتبہ مولا نے جواب ارشاد فرمایا. سوال کیا تھا؟ ما حق المؤمن علی اللہ، کہ مؤمن کا خدا پر حق کیا ہے. ما کے ذریعے سوال کیا گیا نا، سارے کا سارا حق پوچھا جا رہا ہے. اب عربی گرامر کو بہتر جانتے ہیں، ما کیا ہے، پورے کا پورا پوچھا ہے. جواب میں کیا فرمایا؟ من حق المؤمن علی اللہ، من کے ذریعے، یعنی بعض حقوق بیان کیے جا رہے ہیں. ساری بات ابھی نہیں مولا فرما رہے، سارے راز ابھی نہیں کھول رہے کہ یہ انسان کیا ہے. یہ بامعرفت مومن، یعنی معرفت کے ساتھ جس نے کچھ مرحلے طے کر لیے ہوں اسی کو مومن کہتے ہیں. مومن کے سارے حقوق اور سارے وہ راز جو پروردگاری سے عطا کرتا ہے اس میں نہیں بیان فرما رہے، من کے ذریعے آغاز ہو رہا ہے. من یعنی تبعیزیہ، بعض. من حق المؤمن، سوال سارے حقوق کا تھا، جواب میں ایک حق بیان کر رہے ہیں، اور بھی ہیں. اس کا مطلب ہے من حق المؤمن علی اللہ ان لو قال لتلک النخلۃ اقبلی لاقبلت. آپ لوگوں کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ مؤمن کے جو حقوق پروردگار کے اوپر ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ یہ جو کھجور کا درخت دیکھ رہے ہو، ان لو قال لتلک النخلا، کہ اگر یہ مومن اس کھجور کے درخت سے کہہ دے کہ اقبلی، آ جاؤ، لاقبلت، تو کھجور کا درخت اکھڑ کر چل کر اس کے قدموں میں آ جائے. مومن کیا تاثیر رکھتا ہے کہنے والے پر نہ جائیے گا، ایک ٹیپ ریکارڈر کی حیثیت سے زیادہ نہ سمجھیے گا کہ اساتذہ سے سنی ہوئی باتیں ریکارڈ کر کے یہاں آ کر چل پڑا اور بیان ہونا شروع ہو گئی. اس بے عمل کو نہ دیکھیے گا، لیکن ان معارف کو ضرور دیکھیے گا. ہماری کمی ہے کہ ہم نے اپنی تسخیر میں لیا کب ہے اس کائنات کو. اور مولا نے جب یہ بات کہی تو یہ جملے لکھے ہوئے ہیں روایات کی کتابوں میں کہ جب مولا یہ جملے ارشاد فرما رہے تھے اور بعنوان مثال اور مقام مثال میں اس درخت کی طرف اشارہ فرما رہے تھے، جب یہ جملے ادا فرما رہے تھے تو دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ وہ درخت اپنے قدموں پر چل کر آ رہا تھا مولا کی خدمت میں. یہاں پر دو باتیں سمجھا دیں، دو باتیں سمجھا دیں، ایک مومن کے حق کو سمجھا دیا اور ایک مومن کی تاثیر کو سمجھا دیا، اور بتا دیا کہ مومن اگر کہے تو درخت بھی چلنے لگیں، اور وہاں یہ بھی سمجھا دیا کہ تمہارے اور ہمارے درمیان فرق کیا ہے، کہ تمہیں کہنا پڑے گا، لیکن ہم اہل بیت وہ ہیں کہ مقام مثال میں اگر ایک درخت کی طرف اشارہ بھی کر دیں تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ قدموں پر چلنا شروع ہو جائے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یہ تاثیر اگر ہماری سمجھ میں آ گئی تو اس کائنات کے، اس دنیا کے آدھے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، چھوٹی لگنے لگیں گی یہ باتیں. انسان اپنی ذات کے لیے کہیں جھگڑتا دکھائی نہیں دے گا. حق کی دفاع کے لیے جھگڑنا الگ ہے، اس کی بات نہیں کر رہا. باغ کا مسئلہ نہیں تھا، فدق کا مسئلہ نہیں تھا، احقاق کے حق کا مرحلہ آ گیا تھا. ورنہ مؤمن اپنی ذات کے لیے کبھی جھگڑتا دکھائی نہیں دیتا. خلافت کی تو حیثیت ہی کیا ہے علی ابن ابی طالب کے سامنے؟ وہ علی کہ جس کے اشاروں پر کائنات تہ و بالا ہو جائے، وہ علی بے ساکھیوں کے سہارے پر کھڑی ہونے والی خلافت کے لیے تلوار نکالتے؟ ممکن نہیں تھا، ممکن نہیں تھا. بالا تر مصلحتوں سے آگاہ تھے. اور پھر آخری نقطہ، زحمت تمام کہ اس سفر معرفت میں، اس نور معرفت کے حصول میں اور اس نور معرفت کی تاثیر میں مرد و زن کے اندر کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا. یہ نہیں ہے کہ صرف صنف مردانہ سے کوئی اس سفر کو طے کر سکتا ہے، نہیں، کوئی قید نہیں ہے. مرد و خواتین کا کچھ فرق نہیں ہے. پروردگار نے بعض خواتین کو قرآن مجید کے اندر رول ماڈل بنا کر پیش کیا ہے. موسیٰ کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر ہے، مادر عیسیٰ کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر ہے. فرعون جیسے نالائق اور بے معرفت شخص کی با معرفت اہلیہ کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. بس یہ تذکرے پروردگار نے بیان کر کے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ میدان معرفت کے اندر مرد و خواتین کا فرق مٹ جاتا ہے. منصب ایک الگ چیز ہے. حکمتیں تھیں پروردگار کی، خواتین کی حفاظت مقصود تھی، اس گوہر کو، اس گوہر ہستی کو سنبھال کر محفوظ رکھنا مقصود تھا. اور کچھ حکمتیں تھیں کہ جس کی وجہ سے ظاہری منصب نہ دیے پروردگار نے، ورنہ مقام و مرتبے میں اگر خاتون آگے نکلنا چاہے تو اس کے رستے میں کچھ رکاوٹ نہیں ہے. معرفت کا لامحدود سفر ہے کہ جس میں نہ مرد کی قید ہے نہ خاتون کی قید ہے. مقامات کے اعتبار سے نبی کا مقام پروردگار نے واضح کر دیا، اس کو نبوت عطا کر کے. مقام رسالت کی جو معرفت کی جو عظمت تھی اور اس وجود کی جو عظمت تھی، اس کا اظہار کر دیا پروردگار نے رسول کو رسول بنا کے، منصب رسالت دے کر. امامت کے مرحلے اور امامت کی سطح پر پہنچنے والی ہستیوں کی عظمت کا اظہار کر دیا پروردگار نے ان کو لوگوں کا امام بنا کر. لیکن اگر ادھر سے ایسی کوئی ہستی ہو کہ جو معرفت کے ان مقامات پر ہو کہ جس کی آغوش کے اندر امامتیں پروان چڑھتی ہوں، تو ظاہری منصب تو نہیں دیے جا سکتے تھے، لیکن پروردگار نے اس خاتون با عظمت کی عظمتوں کا اظہار کرنے کے لیے ایسا انتظام فرمایا کہ جب جناب سیدہ تشریف لاتی تھیں تو رسالت اور نبوت بھی اپنے مقام سے کھڑی ہو جایا کرتی تھی. درود بھیجیے گا جناب سیدہ کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جس طرح مقام رسالت کے آنے پر مقام عصمت اپنے گھر کے اندر اپنی مسند سے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، بی بی کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اسی طرح سے مقام رسالت بھی اپنی مسند سے کھڑا ہو جاتا تھا مقام عصمت کے استقبال کے لیے. یہ معرفت کی منزلیں ہیں عزیزو، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزو. اور بس بات یہاں پر ختم ہو گئی کہ جس طرح سے مادر گرامی کے استقبال کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مسند پر کھڑے ہو کر ان کی عظمت کا اظہار فرمایا کرتے تھے، دختر گرامی کی عظمت کو سمجھانے کے لیے امام وقت نے یہی کردار ادا کیا کہ جب سوار ہونے کے لیے گھر کا پردہ ہٹا کر کے باہر تشریف لائیں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، تو امام حسین علیہ السلام جس مسند پر بیٹھ کر سب کو سوار کروا رہے تھے مدینہ کے اندر، اور یہ سفر عشق آغاز کیا جا رہا تھا اس سفر کا، تو اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے اپنی بہن کے آنے پر. عزیزو، یہ مقام ہے خاندان اہل بیت کی خواتین کا کہ کربلا کو زینب کی ضرورت محسوس ہوئی. حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق یا دمشق. حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کر دو دیگری زینب. زینب کو کربلا کے تسلسل کو برقرار رکھنا تھا کہ کربلا کو زینب کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس کا انتظام مولا کائنات نے خود کر دیا تھا کہ جب جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے عقد میں بھیجا تو شرط عقد قرار دیا کہ اے عبداللہ، میری زینب کو کبھی اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ چھوڑنا پڑ گیا تو یہ شرط ہے اس عقد کے اندر کہ تم روکو گے نہیں. جانتے تھے، یہ انتظامات بہت پہلے سے کر دیے گئے تھے، یہ تاریخ بہت پہلے سے طے ہو چکی تھی، یہ مرحلے بہت پہلے سے لکھے جا چکے تھے. کچھ قربانیوں کی ضرورت پڑ گئی تھی رسول اللہ کی شریعت کو. جب الوداع کر کے آئے ہیں، چند لمحے آپ کے لوں گا، اپنے نانا کی قبر سے دوبارہ گئے ہیں اور پھر تیسری مرتبہ بھی گئے ہیں. ایک رات میں حسین اپنے نانا سے تین بار وداع کرنے کو گئے ہیں، اور پھر حالت نومیہ کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا کہ نانا، میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے بھی اس قبر کے اندر اپنے ساتھ لٹا لیجئے. جب نانا نے دیکھا کہ حسین کے لیے میری قبر کو چھوڑنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، تو حکم الہی کو بیان کیا، ارشاد فرمایا، بیٹے حسین، میری شریعت کو بچانے کے مرحلے ہیں، 124,000 کی محنت کو بچانے کے مرحلے ہیں. کیا ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد شاء ان یراک قتیلا، کہ اب مرضی پروردگار اور مشیت الہی کا وہ مرحلہ آ پہنچا ہے کہ آپ کو قتل ہونا ہے، شہید ہونا ہے راہ رسالت میں، پیغام رسالت کی حفاظت کے لیے. لیکن گریا کیا اس بات پر کہ مجھے، اے میرے نانا، اپنی کوئی فکر نہیں ہے، میں ان بیویوں کے لیے بیتاب ہو رہا ہوں، میں زینب و ام کلثوم کے لیے بے چین ہوں، میں رباب و لیلہ و سکینہ کے لیے بیتاب ہوں. تو اگلا جملہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد شاء ان یراہن سبایا، کہ اب مشیت پروردگار یہ ہے کہ ان کو اسیر دیکھے. بس عزیزوں، یہ وہ بیوی ہیں کہ جو اپنے شوہر کے پاس جاتی ہیں اور ادب کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں ان کے سرہانے کہ جو بستر بیماری پر ہیں، جعفر طیار کے با معرفت فرزند. جب بی بی نے گریا شروع کیا تو پیشانی پر آنسو جب گرے تو جعفر طیار کا بیٹا بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے بی بی خیریت تو ہے؟ हाँ भाई हुसैन ने मदीना छोड़ने का फैसला कर लिया है। मुझे भी अपने भाई के साथ जाना है। शौहर थे ना, इजाजत को जरूरी समझती थी, इजाजत मिली। वो बमारिफत शख्स कि जो अपनी मजबूरी की वजह से हमराही ये हुसैन के उस मकाम से अपने आप को महरूम होता दिखाई दे रहा था, एक गुजारिश करते हैं कि बीबी मेरे इन दो बेटों ओनो मोहम्मद को साथ लेकर के जाइए, अगर हुसैन पर और औलादे हुसैन पर कोई वक्त आ गया तो बीबी पहले मेरे बच्चों को कुर्बान करना, बाद में हुसैन के बच्चों की बारी आएगी। ये वो वालिदा है कि जो ओनो मोहम्मद को साथ लेकर के तो चली है, लेकिन हुसैन इतने अजीज थे इस बहन को कि अपने बच्चों पर नहीं रोई है ये मां, ओनो मोहम्मद पर गिरिया नहीं किया इस मां ने। जब दरबारे शाम के अंदर बीबी ने आजादारी को मुनाकिद करने के लिए मजलिसे आजा का कयाम किया और सर मंगवाए गए, हर बीबी अपने अपने शौहर का, भाई का, बेटे का सर गोद में लिए उसको पुरसा दे रही थी, गिरिया कर रही थी, लेकिन दो सर इस तरह से एक साइड पर रखे थे कि शाम की खवातीन ने ये कहना शुरू किया कि क्या ये लावारिसों के सर हैं। अजीजों, जैनब की आवाज आई जो आगोश में सरे हुसैन को लिए हुए थी कि नहीं नहीं ये मेरे बेटों के सर हैं, लेकिन मैं आज हुसैन पर गिरिया करूंगी। अजीजों, ये वो मां है कि जो मदीना से अपने जिगर के टुकड़ों को लेकर के चली, लेकिन पूरे रास्ते अपने घर वापस आने तक इन बच्चों को न रोई। जनाबे जैनब, आज आपके ये हजादार आपके बच्चों पर गिरिया करने के लिए आ गए। अजीजो, आशूरा का दिन जब सब अंसार शहीद हो चुके तो बीबी ने अपने बच्चों को तैयार करवाया। ये वही बीबी हैं जो एक रात पहले अपने बच्चों को अपने पास बिठाए थीं, जब हुसैन इब्ने अली खैमों का चक्कर लगा रहे थे, एक एक खैमे में जाकर खबर ले रहे थे, जब जैनब कुबरा के खैमे में तशरीफ लाए तो मंजर क्या देखा, मां अपने बच्चों से कह रही थी, बच्चों कल रोजे कुर्बानी है, अपने बाप का दिया हुआ सबक याद रखना, हुसैन के बच्चों से पहले जैनब के बच्चों तुमने कुर्बान होना है। बस असहाब चले गए, अब बनी हाशिम की कुर्बानियों का मरहला आ गया, अबू तालिब की औलाद की कुर्बानियों का मरहला आ गया। बनी हाशिम में फकत अबू तालिब की औलाद थी करबला में। अबू तालिब ने कैसी तरबियत की थी अपनी औलाद की कि उस औलाद ने करबला सजा कर शैतनत की बिसात लपेट करके रख दी। तैयार करवाया अपने दोनों बच्चों को, बस आखिरी जुमला लेकर के आई। रिवायत के जुमले हैं बच्चों के, उन अपने फूलों की आंखों में सुरमा डाला बीबी ने, गर्द आलूद खाके करबला से जो गर्द आलूद लिबास था उसको झाड़ा, बच्चों के गेसू संवारे, अपनी इन कुर्बानियों को सजाया, तैयार करके दोनों हाथों में दोनों बच्चों को पकड़ा और लेकर के आई अपने भाई हुसैन के पास कि भाई हुसैन बहन को मायूस न लौटाना, मेरे इन बच्चों को जंग की इजाजत दे दीजिए। मौला ने कहा कि बहन जैनब इनके वालिद अब्दुल्ला हैं। बीबी कहती हैं कि इनके वालिद ने उसी वक्त ये कह दिया था और भेजा ही इसीलिए था कि हुसैन के बच्चों से पहले मेरे बच्चों को कुर्बानी के लिए भेजा जाए। तो जब इतना इसरार किया बीबी ने तो मौला ने इशारा कर दिया कि बहन जैनब बिस्मिल्ला, सवार करवाया अपने बच्चों को। बनी हाशिम के ये जवान इस तरह से झपटे लश्कर आदा के ऊपर, جعفر تیار کے پوتے تھے نا، علی مرتضیٰ کے نواسے تھے نا، اونو محمد نے اس طرح سے حملہ کیا، ایک بھائی میمنا پر جھپٹا، ایک بھائی نے میسرا پر حملہ کیا، پلٹ دیا میمنا کو میسرا کے اوپر، چھوٹا بھائی جنگ لڑتے لڑتے گرا، بڑا بھائی متوجہ ہوا، آواز دی بھیا کچھ انتظار کر لو، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ جب بڑا بھائی بھی گرا شہادت کی دہلیز پر، اپنے آقا کو آواز دی، آقا ہمارا سلام قبول کر لیجئے، حسین ابن علی نہ جانے کس طرح سے بہن زینب کے شہید بچوں کے پیکر پر گئے ہوں گے۔ حسین ابن علی نے ایک بازو میں ایک بچے کو لیا، دوسرے فرزند کو دوسرے بازو میں تھاما، سینے سے لگایا زینب کے لال کو، دوسری طرف سے زینب کے دوسرے لال کو لگایا، خیموں کی طرف لے کر کے چلے، پاؤں زمین پر خط دیتے ہوئے جا رہے ہیں، خیموں کے باہر زینب کے بچوں کے لاشوں کو رکھا۔ عزیزو جب بھی کوئی لاشا حسین ابن علی خیموں کی طرف لے جاتے تھے، خواتین میں سب سے پہلے بہن زینب ہوا کرتی تھی، جو حسین کو اس لاشے کا پرسا دیا کرتی تھی۔ لیکن یہ منظر بدل گیا، یہ سنت زینبیہ بدل گئی، باقی خواتین موجود ہیں لیکن زینب کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے، بیبیاں سمجھیں بچوں کے لاشیں ہیں، کہیں غش کھا کر گری پڑی ہوں گی، لیکن بیبی اس وجہ سے نہ آئی کہ کہیں میرا بھائی حسین مجھے دیکھ کر شرمندہ نہ ہو جائے۔ ایک بیبی نے کندھا ہلایا، بیبی سجدے کے اندر موجود، ایک بیبی نے کندھا ہلایا، زینب زینب سجدے سے سر اٹھاؤ، اونو محمد آئے ہیں۔ بی بی خیمے سے باہر نکلی، اونو محمد کے لاشوں کے پاس، آقا حسین سر جھکائے کھڑے ہیں۔ بی بی زینب آگے بڑھی، اب بیبیاں سمجھ رہی تھی کہ زینب غش کھا کر گر جائے گی، لیکن وہ مقام معرفت تھا عزیزو، زینب نے اونو محمد کے لاشوں کو ہٹا کر درمیان میں جگہ بنا کر سر سجدے میں رکھ کر کہا، پروردگار تیرا شکریہ، تو نے زینب کی قربانی کو قبول کر لیا۔